أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. سورة الحج کی یہ وہ آیات ہیں جو گزشتہ دروس میں ان کی تفسیری اہم بحوث کو ہم نے پڑھا اور بیان کیا. نمبر پانچ کا اختتام جب ہو رہا تھا تو وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا تھا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جوانی سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا جوانی کے بعد بڑھاپے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے. تو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ. جو گزشتہ درس میں ہم نے ارذل العمر کے بارے میں پڑھا تھا کہ عمر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے 60 سال 70 سال سے زیادہ اور یہ مدت, تو یہ بڑھاپے کا زمانہ اور بڑھاپے کی یعنی عمر ہے. اور یہ وہ عمر ہے کہ اس عمر میں انسان کی تمام صلاحیتیں توانائیاں کمزور پڑ جاتی ہیں, عقل تک کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر علم کو نکرہ لایا گیا اور اس پہ الف لام کو داخل نہیں کیا گیا. تو نکرہ کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے, کبھی تفخیم کے لیے ہوتا ہے. اور تحقیر کے لیے ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے, تفخیم کے لیے ہو تو اس کا کیا معنی بنتا ہے, یہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا. تو کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی. وہ دعائیں ہم نے پڑھی گزشتہ درس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه على کل شیء قدیر. یہ جو کچھ بیان ہوا اس لیے کہ جان لیا جائے کہ بے شک اللہ تعالی ہی وہی حق ہے, یعنی وہی محقق ہے، ہر چیز کی حقیقت جاننے والا اور ہر چیز کی حقیقت کا حقیقی علم اسی کو ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، کیونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت جب قائم ہوگی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کے لیے جو دلائل ہم مہیا کر رہے ہیں اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو سب کو دوبارہ زندہ کرنے پہ کون قادر ہے؟ اللہ تعالی. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہی ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالی ہی اٹھائے گا دوبارہ ان کو جو قبروں میں ہیں. کیونکہ پہلی آیات میں اس سورت کے آغاز میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں جو کچھ ہوگا اس پر اور قیامت پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان دلائل کو یہاں بیان کیا. تو گزشتہ آیات میں دلائل عقیدہ توحید اور دلائل عقیدہ یوم آخرت کا بیان تھا، اب ان دونوں آیات میں انہی کی طرف اشارہ کر کے ایک بار پھر توحید خالص کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا مالک ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 3 اور 4 میں تم نے پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اب دوبارہ انہی لوگوں کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے. وَلَا هُدًى، اور بغیر ہدایت کے یعنی بغیر دلیل کے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور روشن کتاب کے بغیر یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. تو یہاں پر وہی چیز ہے جو ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 3 اور 4 میں پڑھی تھی، اور اب دوبارہ وہی چیز یہاں بیان ہوئی. گویا کہ ان آیات میں دو مرتبہ تسلسل سے تاکید سے جن لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے وہ ہیں جو بغیر علم اور بغیر دلیل کے دینی امور اور دینی مسائل میں بحث کرتے ہیں اور بلا علم اور بلا دلیل دینی مسائل کو بیان کرتے ہیں. تو آیت نمبر 3 میں ارشاد تھا بغیر علم، اور یہاں پر ارشاد ہے بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. علم سے مراد جو سنت اور تقوی پر ہو، ہدایت اور دلیل اسی توحید و سنت اور تقوی کے بعد ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. بغیر علم ولا ہدن، اور کتاب منیر سے مراد خود قرآن پاک ہے. اور اس قسم کے لوگوں کی مذمت سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی موجود ہے. وہاں پر ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے لڑنے جھگڑنے والے وہ لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ ادھر ادھر سے چند باتیں سن کر اور دو حرف پڑھ کر محدث اور مفتی اور مجتہد بن کے فتوے دیتے ہیں. یہ شیطان کی پیروی کر کے شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اس طریقے پہ ہم نے آیت نمبر 3 اور 4 میں پڑھا. اس لیے کہ نہ تو علم موجود ہوتا ہے اور نہ ہی تقوی اور نہ اخلاص نیت. تو اس قسم کے لوگوں کی مذمت قرآن میں دوسرے بعض مقامات پر بھی ہمیں ملتی ہے. سورہ غافر مؤمن میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 56 میں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے. اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جب تمہارا معاملہ ہو اللہ کی پناہ مانگا کرو. اس قسم کے لوگ جب تم سے بحث کریں جھگڑا کریں اور یہ کہے کہ آؤ فلاں موضوع پر بحث کرنی ہے, تو کہا کہ فاستعذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھ کے اس قسم کے انسانی شیطانوں سے دور بھاگا کرو. اور اسی سورت کی آیت نمبر 35 میں کہا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بات بری ہے اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بات بری ہے کہ ایک شخص جس بات کا اہل نہیں ہے اس کام میں وہ ٹانگ اڑائے. جب آپ اس کام کے اہل نہیں ہیں, آپ نے تمام علوم حاصل نہیں کیے, تو آپ کس دلیل پہ اور کس طریقے پہ ان امور میں بحث کرتے ہیں, وہ فتوے دیتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں. کہا کہ تم اگر دیکھو کہ کچھ لوگ مصر ہیں اس بات پہ, تو سمجھ لو کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, سمجھ لو کہ ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. ان کا کام صرف ادھر ادھر بحث بحث کرنا اور لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا, نک نئے مسائل کھڑے کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ تم نے نماز میں فلاں عمل نہیں کیا, تمہاری گزشتہ زندگی کی ساری نمازیں ضائع ہو گئی. اس طریقے پہ یہ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. کچھ وہ بیچارے مخلص لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے لوگوں کی چھوڑیوں کو ہاتھ لگا لگا کے ان کو مسجد تک لاتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو, اور کچھ ایسے انسانی شیطان ہیں کہ مسجد میں آنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم نے چونکہ نماز میں فلاں عمل نہیں کیا تمہاری نماز نہیں ہوتی, تو وہ نماز چھوڑ کے مسجد سے چلا جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ کون صحیح ہے, وہ انسانی شیطان جو لوگوں کو نماز سے متنفر کرتا ہے, یا وہ اللہ کا مخلص بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں جس طرح بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کی عبادت کرو, صرف اسی کی عبادت کرو, اس کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں, حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنایا ہے اور کچھ کو اللہ نے شر کی چابیاں بنایا ہے. خیر کی چابیوں والے مثبت انداز سے گفتگو کرتے ہیں, امت میں جوڑ پیدا کرتے ہیں, مسلمان کو مسلمان سے ملاتے ہیں, اور جو خیر کی چابیوں والے نہیں ہوتے, شر کی چابیاں اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے, وہ امت میں جوڑ پیدا نہیں کرتے, وہ امت میں شور پیدا کرتے ہیں, انتشار پیدا کرتے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے دور کرتے ہیں, نت نئے مسائل کھڑے کرتے ہیں جو اس سے پہلے آباء و اجداد سلف صالحین نے بالکل نہ سنے, نہ ہم نے کبھی سنا نہ کبھی پڑھا. نت نئے مسائل, کبھی یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف سوائے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی کہیں اور ہوتا ہی نہیں, یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. اور کبھی عجیب و غریب قسم کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی اس قسم کے لوگ تم دیکھو گے جو تمہارے سامنے ایسی نئی نئی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے بڑوں نے سنی. تو کہا کہ اس قسم کے جھگڑالو لوگوں سے دور رہو. تو یہ لوگ بغیر علم کے, بغیر علم کے, کل کا کل علم کیا ہوتا ہے, وہ چار چھ صفحے کی چند کتیبات چھوٹے چھوٹے کتاب سے ہوتے ہیں جو ان کا کل علم ہوتا ہے. اگر پوچھ لیا جائے کہ فلاں اصطلاح حدیث میں کیا ہے اور فلاں اصطلاح فقہ میں کیا ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. تو کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف, تو ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ, اللہ کی بات سنو, دین کی بات سمجھو, اس پہ عمل کرو, ثانی عطفہ, تو اپنی کروٹ موڑتے ہوئے, اپنا جسم پورے کا پورا موڑتے ہوئے یہ چلے جاتے ہیں, لیضلہ, تاکہ وہ گمراہ کرے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, لہو فی دنیا خزی, اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے, ونذیقہ, اور ہم اسے مزہ چکھائیں گے, یوم القیامت, قیامت کے دن, عذاب الحریق, آگ کے عذاب کا. ثانی یہ اس میں فاعل ہے سنیون سے, سنیون کہتے ہیں منہ پھیرنا, اور عطف یہ اصل میں انسان کی دائیں یا بائیں جانب کو کروٹ کو عطف کہتے ہیں. عطف تو کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل نخرے سے اکڑ کے تکبر سے دین کی بات سننے کے بجائے اپنا پورا بدن موڑ کے اور پھیر کے چلے جاتے ہیں اور بات نہیں سننا چاہتے. اور اس قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہے. سورہ منافقون میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, شاید اللہ تمہیں معاف کر دے, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, سر جھٹکتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, سر جھٹک کر تکبر اور نخرے سے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سننے والے نہیں. کہا حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے, سواءٌ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور سورہ توبہ میں کہا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله, اس قسم کے لوگوں کے لیے اگر تو 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا پھر بھی ہم نہیں سنیں گے. منافق لوگ, اور وہ کہ جو منہ پھیر کے تکبر سے نخرے سے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, کہا کہ جب قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا عمل پیش ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ دیکھیے تجھے جہنم کا جو عذاب ہے, عذاب الحریق, وہ اس لیے ملا, بما, وہ جو قدمت, آگے بھیجا, یدا کا, تیرے دونوں ہاتھوں نے, جہنم کے آگ میں, جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب میں جب اس کو پھینکا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تعالی بندوں کی ظلم نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کا عمل اچھا ہو اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے, اور کسی شخص کا عمل برا ہو اور اس کو, تو فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالی ہر شخص کے ساتھ جس طرح کا معاملہ وہ مناسب سمجھے گا اپنی شان کے مطابق سو کرے گا, لیکن جہاں تک ظلم کا معاملہ ہے اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد علی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعبد الله على حرف, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه, ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه, لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار, إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب.
یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 میں ان لوگوں کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں جن کا اسلام یہ ہے جیسے ایک شخص دریا یا سمندر کے کنارے بیٹھ کر دور سے نظارہ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ دریا اور سمندر میں کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص ڈوبتا ہے, کوئی کشتی غرق ہوتی ہے, کسی جزیرے میں آگ لگتی ہے, کوئی طوفان اور ہلاکت خیز موجیں آتی ہیں, اسے اگر بلایا جاتا ہے, اسے اگر پکارا جاتا ہے, اس سے اگر مدد طلب کی جاتی ہے تو یہ دور سے اشارہ کر دیتا ہے کہ ہم یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلاتے. تو وہ لوگ جن کا اسلام کل کا کل صرف یہ ہے کہ ہم دور رہ کر جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے, اور بہت کچھ ہوا تو ہم آپ کے لیے دعا کر دیا کریں. باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ آپ کے لیے استعمال کریں, اپنی زبان اسلام کی غلبے کے لیے استعمال کریں, اپنا مال اسلام کو غالب کرنے کے لیے خرچ کریں, اپنی قوت و توانائی کو اسلام کے لیے لگائیں, تو یہ ہمارے بس کا کھیل, یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں. تو کہا کہ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہی چیز بیان کی گئی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں کی جو قسمیں ہیں معاشرے کے اندر, ان قسموں کو قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں جن لوگوں سے پالا پڑے گا, جن لوگوں سے تمہارا واسطہ پیش ہوگا, جن لوگوں کے پاس تم جاؤ گے یا جو تمہارے پاس آئیں گے, ان میں سے کچھ اس قسم کے ہوں گے, کچھ اس قسم کے ہوں گے, کچھ اس ذہن کے ہوں گے, کسی کا یہ خیال ہوگا, کسی کی یہ فکر ہوگی. تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے کنارے پر, عَلَى حَرْفٍ کنارے پر. حرف کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں یا کسی چیز کی حد کو کہتے ہیں. حرف الجبل کہتے ہیں عرب, پہاڑ کا کنارہ یا پہاڑ کا کونا یا پہاڑ کا آخری سرا. تو یہ ان کا اسلام کیا ہے کہ ہم ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, جب کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر, جب اسے خیر پہنچتا ہے, اطْمَأَنَّ بِهِ, اس پر یہ مطمئن ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر اسے پہنچتا ہے کوئی فتنہ, یعنی اگر اسے کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے, انقلبہ, تو یہ پھر جاتا ہے, عَلَى وَجْهِ, اپنے منہ کے بل, خسر الدنیا والآخرہ, گوا دی اس نے اپنی دنیا اور آخرت, ذلک هو الخسران المبین, یہی کھلا ہوا خسارہ اور کھلا ہوا نقصان ہے. یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جس دور کا حال یہ تھا, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اس بات کو بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ قال ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينه, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيل قال هذا دين صحيح. کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اور اس کی اونٹنی اور گھوڑے تندرست و توانا ہوتے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا, یعنی ان کی نسل بھی بڑھتی, تو کہتا کہ یہ تو بہت اچھا دین ہے. وَإِن لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُ, اور اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوتی یا لڑکا نہ ہوتا, اس کے بجائے لڑکی ہوتی, یا اس کے جو مال و مویشی ہیں ان میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوتا, تو وہ یہ کہتا کہ ہذا دین سوء, یہ تو برا دین ہے, اچھا دین نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوگی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ، جن کا اسلام کنارے والا اسلام ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسلام کی وجہ سے، مسلمانی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اہل علم اور علماء کے پاس جانے کی وجہ سے، ان کی شہرت میں اضافہ ہو، ان کو آرام ملے، لوگوں سے تعارف بڑھے، چار سو ان کے نام کا طبلہ بجے اور ان کو اور نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جائیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی چیز اور یہی راستہ صحیح ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، ان کی آزمائش ہو، مخالفت ہو، ان کے جذبات پہ ضرب پڑے، من پسند چیزوں پہ طنز کیا جائے، ان کی کمزوریوں کی اصلاح کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنی بری عادات اب تو چھوڑ دو، یہ اتنے عرصے سے یہاں بیٹھتے ہو، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہو، اب بھی تمہاری اصلاح نہیں ہوئی، اور جہاں تم پانچ سال پہلے تھے، دو سال پہلے تھے، ایک سال پہلے تھے، دس سال پہلے تھے، تم وہیں ابھی تک کھڑے ہوئے ہو، تمہارے اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا، زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور برائیوں میں کمی واقع نہیں ہوئی، فکر آخرت میں اضافہ نہیں ہوا، حب دنیا میں کمی نہیں ہوئی اور گھر کی زندگی اور تمہاری زندگی میں کوئی آثار اس کے نمودار نہیں ہوئے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اس کو پیش ہوتی ہے، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں تکلیف، نقصان، بیماری، موت، کمی، اس سے اگر اس کو آزمایا جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے اسلام سے تو ہماری توبہ، کنارے والا اسلام اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر حرام کاری کا ہر آلہ اور ہر چیز موجود ہو، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ گھر میں سکون بھی موجود ہو. تو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے. اب گھروں میں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب گھر کے اندر حرام کاری کا ہر آلہ، ہر مشین موجود ہو، تو سورہ بقرہ پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت کیسے آئے؟ اس لیے پہلے گھر کو پاک صاف کرو. جب تک کنویں کے اندر سے کتے کو نہیں نکالو گے، سارا پانی نکال لو پھر بھی کنواں پاک صاف نہیں ہوتا. پہلے کنویں کے اندر مردہ کتے کو نکالو، اس کے بعد سارے پانی کو نکالو، کنویں کو صاف کرو. اب جو پانی آئے گا تو پانی صاف ہوگا، پاک ہوگا، حلال ہوگا، مباح ہوگا، جائز ہوگا. مردہ کتا اندر پڑا ہوا ہے اور تم نے سارا کنواں خالی کر دیا، کتا اندر موجود ہے تو کنواں کیسے پاک اور صاف ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی یہ بھی موجود رہے. ہم جو حرام کاریاں اور کبیرہ گناہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی موجود رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے. تو جب کبھی ان کو آزمایا جاتا ہے تو پھر یہ اسلام سے برات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ حوالا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. اور جب کوئی خیر ملتا ہے، انعامات ملتے ہیں اور ہاہو اور اس قسم کے نعرے، استقبال اور خیر مقدم ہوتا ہے، تو پھر پہلی صف میں آپ کو یہی لوگ نظر آتے ہیں. کہا یہ عجیب چیز ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، عجیب چیز ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی طرف سے تو یہ کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تب بھی دین کو مت چھوڑو، اور اگر فراوانی کی حالت ہو تب بھی اسلام پہ قائم دائم رہو. تو فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. جب ان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کی کئی طریقے ہیں، کئی قسمیں ہیں. اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی وہ بھی اس سے مراد ہے، اور یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز اور غیر شرعی کام جو تمہارے گھروں میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے ہاں موجود ہیں، ان کو ترک کر دو، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور یہ شدید آزمائش ہے کہ وہ شخص کہ جو کسی گناہ کا عادی ہو، اس کو مجبور کیا جائے، ترغیب دلا دلا کر کہ وہ اس گناہ کو ترک کر دے، یہ بھی آزمائش ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال عمرہ کر لیا کریں گے اور دینی مدرسوں کو چندہ بھی دے دیا کریں گے, مسجدیں بھی بنا دیا کریں گے, اور جمعے اور دوسری نمازوں میں شرکت بھی ہماری آپ دیکھ لیجئے, دینی تہوار بھی ہم منا لیں گے, لیکن ہماری کمائی خرچ کو اور ہمارے گھر کی زندگی کو, ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی زندگی کو, اور ہماری سیاست اور ہماری تجارت کو, ہماری ملازمت اور ہمارے لین دین کو, ان چیزوں کو آپ مت چھڑیے, اور باقی نیکی کے کام سارے ہم کرنے پر تیار ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے, یہ تو شرک اکبر ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اس وقت پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام تو, یہ دین تو فطرت کے خلاف ہے, اور یہ دین تو ہمیں بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہے. دقیانوسی خیالات ہیں, ہم ماڈرن لوگ ہیں, ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اپنے آپ کو شامل دیکھنا چاہتے ہیں. تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. دنیا و آخرت کا خسارہ ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو اس قسم کا اسلام جن کے ہاں موجود ہے تو وہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتے بلکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, بھائی کنارے سے ہٹو گے تو خطرے والی جگہ ہے, گر جاؤ گے, داخل ہو جاؤ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ داخل ہونے کے بعد بہت ساری پابندیوں پہ عمل کرنا پڑے گا اور وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے ہم کنارے پر ہی ٹھیک ہیں. اور اس کنارے پہ بیٹھ بیٹھ کے پھر وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. وہ لوگ چن لیں کہ انہوں نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ خود ہی چن لیا اور پسند کر لیا اور لے لیا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اگلی دو آیات میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں. تو یہ دو آیات توحید کے دلائل اور شرک کی مذمت میں ہیں. یدعو من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتا ہے, ما لا یضر, جو اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا, وما لا ينفع, اور جو اس کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا. ذلک هو الضلال البعید, یہ گمراہی ہے بہت دور کی, یعنی حق سے اور صحیح راستے سے بہت دور ہے اور یہ گمراہی ہے. یدعو, یہ پکارتا ہے, لمن, اس کو, ضرہ, جس کا نقصان, اقرب من نفعی, اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے, یعنی وہ جس کو پکارا جاتا ہے اس کا اس پکارنے والے کے نفع کی نسبت نقصان زیادہ قریب ہے. یعنی جو شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہ گویا کہ نقصان والا عمل کر رہا ہے, اور نقصان والا عمل کیسے کر رہا ہے, جس کو پکار رہا ہے اس کا نقصان اور اس کا ضرر اس کے نفع پہنچانے سے زیادہ اس کے قریب ہے, جس کے جو پکار رہا ہے. کیسے قریب ہے؟ اس طرح قریب ہے کہ جس کو اس نے پکارا وہ اس کی مدد کرنے کے قادر نہیں ہے, جس کو اس نے پکارا اس کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے. تو گویا کہ اس نے اس شخص کی نسبت اور ذریعے اور سبب سے اپنے لیے نقصان کو خرید لیا, اور وہ نقصان کیا ہے, وہ ہے غیر اللہ کو پکارنے کا جرم جو کہ شرک اکبر ہے. لبئس المولى ولبئس العشير, یہ برا ساتھی اور برا دوست. ولی سے مولا ہے دوست, اور عشیر ساتھی اور قبیلے والے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر جو یدعو ہے اس سے مراد ہر قسم کی مدد ہے, اس میں دعا بھی شامل ہے اور اس میں استغاثہ بھی شامل ہے, اس میں فریاد بھی شامل ہے, اس میں اعانت بھی شامل ہے, اس میں مدد بھی شامل ہے, اس میں استمداد بھی شامل ہے. جو چیز سورہ فاتحہ میں ہم ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ان لوگوں کی مذمت ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعید, يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. اور یہ چیز ہمیں اس سورت کے آخری رکوع میں ملے گی. وہاں پہ اللہ تعالی نے مکھی کی مثال دی ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اور وہاں پر یہ کہا کہ جو پکارتا ہے وہ بھی کمزور اور بے وقوف, اور جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب, تو وہاں پر ہے ضعف الطالب والمطلوب, اور یہاں طالب و مطلوب دونوں کے لیے لفظ وہ ہے لبئس المولى ولبئس العتیق. وہ کہ جن کو پکارا جاتا ہے اگر وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اور وہ دنیا میں نہیں ہیں تو وہ پکارنے والوں کی پکار سے بری ہیں. جیسا کہ قرآن نے خود یہ بتایا کہ اللہ کے سامنے انبیاء اور اولیاء یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ تجھے چھوڑ کر یہ ہمیں پکارے. اور وہ جو ان کے علاوہ ہیں تو کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب, جو پکارتا ہے وہ بھی کمزور, جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور. اور یہاں یہ کہا کہ جو پکارتا ہے وہ بھی برا اور جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی برا. تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سنت اور ان کے حکم اور ان کے فیصلے کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ طالب و مطلوب دونوں گمراہ اور دونوں برے اور دونوں نقصان والے. اور یہ قرآن نے نقشہ اس لیے بیان کیا کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں یہی حالت تھی کہ تابع داری کرنے والے اور جن کی تابع داری کی جاتی تھی دونوں قرآن کے اور دین کے مخالف تھے. اس طریقے پہ آج کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے, توحید و سنت کی بات ہوتی ہے اور صحیح شریعت کو اور صحیح مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ تابع داری کرنے والے اور جن کی تابع داری کی جاتی ہے دونوں مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیر بھی مخالف اور مرید بھی مخالف. جب صحیح بات آپ کرتے ہیں تو پیر صاحب کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مرید کو تو خود آگ لگتی ہے. امیر جماعت بھی ناراض اور جماعت کا کارکن بھی ناراض, پارٹی کا چیئرمین بھی ناراض وہ بھی مخالف, اور ورکر وہ بھی قرآن اور دین کا مخالف, امام بھی دین سے بیزار, مقتدی بھی دین سے بیزار, قائدین بھی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور عوام الناس بھی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. لبئس المولى ولبئس العشير, گویا کہ قرآن ہماری اس موجودہ حالت کو خود ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ تم دیکھو کیا تمہارا یہ حال نہیں ہے. تم دیکھو مسجد سے نکل کے جاؤ, بازار میں کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ, سبزی بیچنے والے کے پاس چلے جاؤ, یا مسجد میں امام صاحب کا حال دیکھ لو, مقتدیوں کا حال دیکھ لو, نماز میں امام کی حالت دیکھو, مقتدی کی حالت دیکھو, حج کرتے ہوئے حج کرنے والوں کی حالت دیکھو, اور دین کے نام پہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی جماعتوں کے امیروں اور بڑوں کو دیکھو, اور جماعت کے مظلوم مسکین ناسمجھ بیچارے کارکنوں کو دیکھو جن کی جیبیں ہلکی کی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ لبئس المولى ولبئس العشير, بہت کم ایسے لوگ ان لوگوں میں آپ کو ملیں گے جو واقعی اخلاص کے ساتھ اسلام کو غالب کرنے کی نیت رکھتے ہیں, جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں اسلام کو غالب ہونا چاہیے کہ اسلام آیا یہ غلبے کے لیے, جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے, جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو جانا چاہیے, جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کیا جائے, اور یہ جو کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے, نفرت کا اظہار کرتا ہے, حقارت سے اس کو دیکھتا ہے, نفرت سے اس کی طرف دیکھتا ہے, کاش کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو مل کے اس کو منافقوں والی خوشی نہ ہو کہ دل میں خوشی نہیں ہوتی اور ظاہری طور پہ یوں ہی خواہ مخواہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی خوشی اسی نہیں ہوتی. تو کاش کہ ہم وہ دن دیکھیں کہ جب ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے واقعی وہ اس کے دل سے یہ آواز نکلے کہ ہاں کیونکہ آپ میرے دینی بھائی ہیں مجھے آپ سے مل کے یقین قلبی خوشی ہو رہی ہے. تب اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ آئے گا, تب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آئیں گے جب ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوگا, دل میں وسعت ہوگی, میں اور آپ ہر شخص اپنی کمزوریوں کی اصلاح کی فکر کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے ہر کام میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, کوئی بھی ہو, اسے آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو, خیر کا نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. اور اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے, عورت ہو, مرد ہو, رشتہ دار ہو, دور پار کوئی بھی ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ برا کام ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں اور اس کو اس برے کام سے روکیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.